نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما
22 پارا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو معاشرے میں ایک طرح کا قائدانہ مقام حاصل تھا۔ ایسے شخص کو دین کی خاطر عام لوگوں کی نسبت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا اجر اور صلہ اور انعام بھی دگنا فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تھے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، تمہاری ذمہ داری عام عورتوں سے مختلف ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، معروف بات کرو۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا مقام اسلامی معاشرے میں قائدانہ تھا۔ قائدانہ سے مراد یہ کہ وہ ایک لیڈرشپ کا رول ادا کر رہی تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خاص طور پر ازواج مطہرات سے دینی رہنمائی کے لیے عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی رجوع کرتے تھے۔ مرد حضرات کو ان سے بار بار رابطے کی ایک ضرورت پیش آتی تھی، کیونکہ وہ دین کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتے تھے، اس لیے انہیں خاص طور پر یہ تلقین کی گئی کہ وہ جب دوسروں سے بات کریں تو ذرا خشک انداز میں بات کریں اور بے تکلف ہو کر بات نہ کریں، جس طرح ایک محرم رشتہ دار سے بات کی جاتی ہے۔ محرم رشتہ دار، محرم مرد اور نامحرم سے بات کرتے وقت انداز میں فرق ہونا چاہیے، اور خصوصی طور پر چونکہ ان کا مقام بلند تھا، وہ امت کی دیگر خواتین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اس لیے ان کو اور زیادہ تاکید کی گئی کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند ہے، اس لیے تمہاری ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور رہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرو یا بات کرنا منع ہے، بلکہ فرمایا وَقُلَّ، بات کرو، لیکن کیسی بات؟ قَوْلًا مَعْرُوفًا، معروف بات، یعنی کام کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، قائد رسول کی بات ہو، بیکار کی بلا ضرورت کی باتیں نہ ہوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی کرو، یعنی عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، اور اگر اسے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسے ایسے انداز میں نکلنے کی ضرورت ہے کہ جس میں نمائش نہ ہو۔ تبرج کا لفظ ہے یہ برج سے ہے، برج کہتے ہیں بلند اور ابری ہوئی چیز کو۔ عورت کے لیے جب یہ لفظ تبرج استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا حسن اور اپنے چہرے، اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں کے لیے نمایاں نہ کرے، اپنا لباس اور اپنے زیورات اور اپنے حسن کو دوسروں کے لیے ظاہر نہ کرے، کیونکہ دور جاہلیت کی مثال یہاں دی گئی کہ تبرج الجاہلیت الاولى، جیسے دور جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھی، تم اس طرح کا لباس نہ پہنو، اس طرح کا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہاں پر بنیادی طور پر یہ بتایا گیا کہ تم اپنے گھروں میں رہو اور اگر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو ایسے انداز میں نکلو کہ دوسروں کے لیے زیادہ نمایاں نہ ہو۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، یعنی باہر نکلنے کا تعلق ہے، تو بخاری کی روایت میں آتا ہے تب اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ اللہ نے تم عورتوں کے لیے اپنی ضروریات کی خاطر گھروں سے نکلنے کی اجازت دی ہے، یعنی اجازت یا رخصت موجود ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی دونوں طریقے بتائے، مثلا نماز اور زکات باطنی طہارت کا ذریعہ ہے، اسی طرح حجاب اور لباس جو ہیں وہ ظاہری طہارت میں مددگار ہیں۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، ذکر کی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ ازواج مطہرات کی ایک اور بڑی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ وہ اپنا تعلق علم اور حکمت کے ساتھ جوڑے رکھیں، اور خصوصی طور پر دین کے علم کے ساتھ، کیونکہ آپ کا گھرانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایک رہنما گھرانہ تھا، دوسروں کو بتانے کے لیے خود کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خطاب براہ راست ازواج مطہرات کو ہے، احکامات ان کو دیے جا رہے ہیں، لیکن جیسے مرد حضرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے ازواج مطہرات کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ذاتی عبادات کی بات کی گئی، دوسری طرف تعلیم کی بات ہے، اور پھر تیسری طرف اپنی حدود اور ان پابندیوں اور لمٹس کی بات ہے جو خاص طور پر ایک عورت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے بعد باقی تمام مسلمان عورتوں کے بارے میں کچھ صفات مردوں کے ساتھ ساتھ ذکر کی گئی۔ حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابیات نے کہا کہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مردوں سے خطاب فرماتا ہے، عورتوں سے نہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. باليقين جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مؤمن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. ان 10 الفاظ میں اسلامی عقیدے اور اسلامی کردار کے تقریباً تمام پہلو سمٹ کر سامنے آ گئے ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت اور اجر عظیم چاہتا ہے، اس کو پھر ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے کہ جس میں مسلم یعنی اطاعت گزار، فرما بردار، مؤمن، ایمان رکھنے والا، قانت، قنوت میں دوام اطاعت ہوتا ہے. یعنی اطاعت کے علاوہ جب لفظ قنوت استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اطاعت میں کنسسٹنسی ہو، کنٹینیوس اطاعت ہو. یہ نہیں کہ کبھی تو اللہ کی بات مان لی اور کبھی دل کی بات مان لی اور کبھی کسی اور کی مان لی، نہیں. مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہو. والصادقین والصادقات، قول میں عمل میں سچائی جھلکتی ہو. مشکلات میں صابرین اور صابرات کا طرز عمل ہو. خاشعین اور خاشعات یعنی خشوع ہو، عاجزی ہو، بندگی کی کیفیت ہو، تکبر نہ ہو. متصدقین اور متصدقات یعنی صدقہ خیرات کرنے کی صفت ہو. صائمین اور صائمات میں روزہ رکھنا، اور حافظین فروجہم والحافظات میں اپنی شرم و عزت کی حفاظت کرنا. اور پھر ان سارے کاموں کے کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، یعنی بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا. ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے. ہم سب کو بھی ان صفات کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں یا نہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا. یہاں مومن مرد کے علاوہ مومن عورت کا بھی، مؤمنہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور رسول جب کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اس معاملے میں وہ خود فیصلہ کریں. یعنی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم سامنے آئے تو انسان اپنی مرضی اور اپنے فیصلوں کو واپس لے لے. وَاسْتَقِيمُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے حضرت زید کی طرف، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان آیات میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح 4 ہجری میں ہوا، مگر دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دونوں کی معاشرتی حیثیت میں بہت فرق تھا، لہٰذا 1 سال کے بعد ہی دونوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے طلاق کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے سبب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے میرے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس رکھتی ہیں، کیونکہ حضرت زید غلام تھے اور پھر انہیں آزاد کیا گیا، اور حضرت زینب جو تھی وہ ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو جب آزاد کیا تو انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. اور قدیم جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ متبنا یا منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اپنے بالکل حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا. اصل یہ کہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا. اس کے وہی حقوق ہوتے وراثت وغیرہ میں جو اپنے حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس غیر حقیقی رسم کو توڑنا چاہتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں یہ تھی کہ ان کا نکاح, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو یا اس رسم کو پڑھوانے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی جو آپ کی منہ بولے بیٹے تھی ان کے متعلقہ سے شادی کریں تاکہ آپ سب کے لیے ایک نمونہ بنے, کیونکہ یہ رسم بہت گہری تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً معاشرے کے اندر جو رسمیں رواج پا جاتی ہیں ان کو توڑنا اور ختم کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. عموماً بہت اچھے مسلمان ہوتے ہیں لوگ, نماز روزے کی خوب پابندی کرتے ہیں, سب کا خیرات خوب کرتے ہیں, لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے تو اس وقت اپنے اپنے خاندان یا قبیلے یا علاقے کی رسموں کو ریلیجسلی پورا کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو بہت پابندی اور تاکید کے ساتھ لیتے ہیں. حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات یہی رسمیں انسان کے گلے کا ہار ہوتی ہیں اور انسان کے فرائض کی ادائیگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہیں. مگر ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس رسم کو توڑا جائے, اور چونکہ حضرت زید کو زید بن ثابت کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا تھا, ایسی حالت میں آپ کا نکاح ان کی متعلقہ بیوی کے ساتھ ہو یہ ایک بہت بڑی بات تھی. یعنی یہ ایک معاشرے میں دھماکے کی حیثیت رکھتی تھی یہ بات, کیونکہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ عورت آپ پر حرام ہے اور آپ اللہ کے نبی تھے, اگر آپ اس سے نکاح کرتے ہیں تو یہ چیز لوگوں کے لیے قابل قبول نہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ایسا ہوگا, اسی لیے آپ حضرت زید کو کہہ رہے تھے کہ تم طلاق نہ دو, کیونکہ آپ کو یہ ڈر تھا کہ پھر یہ شادی مجھ سے ہوگی اور ایک شدید آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا اور جو چاہا وہ ہو کر رہا. جو ہی حضرت زید نے بیوی کو طلاق دی تو 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا کر دیا. فرمایا فلما قضى زید منها وطرا, میں جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس کا نکاح تم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ اسے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں, اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں, اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں, اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. وکفا باللہ حسیبا, اس سارے واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں انسان اس وقت تک صحیح طور پر تاربند نہیں ہو سکتا یا تاربند نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کا خوف پوری طرح دل سے نکل نہ جائے. جب تک انسان انسانوں سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پورے طور پہ کر نہیں سکتا. اور یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ ایک انسان جب کوئی عمل کرے تو اس میں لوگوں کے حساب سے زیادہ وہ کفا باللہ حسیبا پر نظر رکھے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. لوگوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کے اپنے حقیقی بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے, اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت آپ کو کوئی بھی بیٹا نہیں تھا. تو فرمایا کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کے بعد اب کسی اور نبی کو نہیں آنا, خاتم النبیین ہیں آپ. اگر یہ رسم نہیں ٹوٹتی تو لوگوں کے لیے بے جا کی ایک پابندی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی. اور دوسرا یہ کہ حضرت زید کی متعلقہ کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہیں آخر پریشانی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ان کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. خاتم النبیین کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے نبیوں کی مہر. خاتم کا لفظ سٹیمپ کے لیے نہیں استعمال ہوتا عربی میں, سیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور سیل کا کیا مقام ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی چیز پر جب سیل کیا جاتا ہے، مثلاً ایک لیٹر کو جب سیل کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ نہ وہ لیٹر باہر نکلے اور نہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندر جائے. کسی بوٹل کو جب سیل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ نہ اس میں سے کوئی چیز باہر چپکے اور نہ باہر کی کوئی چیز اندر جائے. تو انبیاء پر آپ خاتم ہے، یعنی اس کے بعد اب کوئی اور نیا نبی نہیں آنے والا. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرتا واصیلا، اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ اس موقع پر ذکر کی کثرت کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جوہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تو معاشرے کے اندر ایک بھونچال سا آ گیا. ہر طرف سے مسلمانوں پر اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. تان و طنز کی ایک بچھاڑ ہونے لگی. اس پر مسلمانوں کو تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم ان کی باتوں کا جواب دو اور انہی کے اخلاقی لیول پر اتر آؤ، اس کا حل یہ ہے کہ تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو تمہارے یہ تمام مسائل اور مشکلات حل ہو جائیں گی. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین حیثیتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ گواہ بھی ہیں، یعنی اپنی امت کی گواہی دیں گے ان ایمان والوں کی جو ایمان لائے، اور ان کے بارے میں بھی آپ ان کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے آپ کی تکذیب کی. اسی طرح اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے ہیں اور برے کام کرنے والوں کو ڈرانے والے ہیں. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیرا، اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا اور روشن چراغ بنا کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنی طرف بلانے والے نہیں تھے بلکہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے دعوت دینے والے بلکہ روشن چراغ تھے کہ آپ اپنے ذات کے اندر ایک بہترین نمونہ تھے. جیسے سورج نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ جن جگہوں پر ڈائریکٹ سورج کی کرنیں نہیں بھی پڑتی، پھر بھی مثلاً آپ کمرے کے اندر بھی ہوں تو باہر اگر سورج نکلا ہو تو روشنی اندر بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، خواہ اس کی کرنیں نہ بھی پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے ایک روشن چراغ تھی. ان لوگوں کے لیے تو تھی ہی، دن پر آپ کی ڈائریکٹ کرنے پڑی، لیکن ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو انڈائریکٹلی اس روشنی سے متاثر ہوئے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. یعنی اگر نکاح کے بعد ملاقات نہ ہو تو اس صورت میں اگر طلاق دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو عورت پر عدت نہیں ہے، اور مرد کے اوپر متعلق طلاق دینے کی ذمہ داری عائد کی گئی. اور سرحوہن فراحاً جمیلا، کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا گیا کہ ٹھیک ہے کسی معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، دو لوگوں کے درمیان بعض اوقات نہیں بات بنتی، لیکن ایسے موقع پر بھی جب دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوں تو بری فیلنگ لے کر، بیڈ فیلنگ لے کر نہیں بلکہ عمدہ طریقے سے، اس لیے مرد کے اوپر ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ اپنے مال میں سے عورت کو متعلق طلاق کے طور پر کچھ دے اور اچھے طریقے سے رخصت کرے. يا أيها النبي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنی کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، یعنی دین کا کام کرنے میں، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعدد ازواج کی اجازت دی جا رہی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے چار تک کی رخصت یا گنجائش رکھی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنی رکھا گیا۔ اس سے بعض اوقات نان مسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی ذات سے لوگوں کو بہت بدظن اور بدگمان کیا ہے، اور اس طرح لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک ہتھیار ان کو مل گیا۔ اگر غور کیا جائے تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زواجی زندگی پر غور کیا جائے تو کچھ اس طرح کے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ آپ نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی تھی، اور آپ کی جو اہلیہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی عمر 46 سال تھی۔ یعنی اگر آپ کے اندر نعوذ باللہ کوئی ایسے جذبات ہوتے تو آپ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے جب شادی کی تو ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ پہلے دو مرتبہ نکاح کر چکی تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، یعنی کتنی میچور خاتون تھی، بچوں والی خاتون تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 25 سال سے 50 سال کی عمر تک، یعنی اس دوران آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ پھر اس کے بعد حضرت سودا سے آپ کا نکاح ہوا، اور جب تک حضرت سودا آپ کے نکاح میں رہی تو آپ کی عمر 50 سال تھی، یعنی 50 سال تک آپ کے زوجیت میں صرف ایک ہی خاتون رہی ہے، پہلے حضرت خدیجہ، ان کی وفات کے بعد حضرت سودا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا تھا، اور 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ 50 سال کے ہوئے تو اس وقت حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا، وہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی، اور 55 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ حضرت سودا ہی تھی۔ پھر 55 سے 60 سال کی عمر کے درمیان آپ نے نکاح کیے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 55 سے 60 سال کی عمر میں کچھ نکاح کیا، اور پھر 60 سے 63 سال کی عمر میں آپ نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو یہ جو آپ کے نکاح ہیں جو ایک سے زائد ہیں، یہ 55 سے 60 سال کی عمر کے درمیان کے ہیں، اور ان کی بہت سے اسباب اور وجوہات ہیں۔ اس میں اہم ترین وجہ تو یہ ہے کہ اصحاب صفہ جو مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آئے تھے، وہ سارے کے سارے مرد حضرات تھے، جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ سے دن رات تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان میں خواتین نہیں تھی۔ اب دیکھیے کہ کسی بھی معاشرے میں صرف مرد حضرات سب کام نہیں کیا کرتے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اس صورت تو یہ تھی کہ آپ بغیر نکاح کے کچھ عورتوں کو اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد کے ایک دوسرے کونے میں ڈال لیتے اور ان کو تعلیم دیتے، اور پھر وہ خواتین اور عورتوں کو تعلیم دیتی۔ کیا یہ صورتحال بہتر تھی یا مناسب تھی؟ ہرگز نہیں۔ عورتوں کے لیے اس جگہ پر بغیر کسی محرم کے رہنا اور بغیر کسی حفاظت کے رہنا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست دن رات تعلیم حاصل کرنا، کیونکہ صرف جس وقتی تعلیم دوسروں کو سکھانے کے لیے کافی نہیں ہوتی، یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے کئی ایک نکاح کیے، اور پھر ان خواتین نے دن رات آپ سے سیکھا۔ جیسے کہ پیچھے ازواج مطہرات کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور پھر ان سے دوسرے لوگوں نے سیکھا۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً نصف صدی تک، یعنی 48 سال زندہ رہی ہیں، اور 48 سال تک وہ نہ صرف یہ کہ عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے تعلیم کا کام کرتی رہی ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام سے روایات ملتی ہے، اگر آپ سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مختلف لوگوں سے دین کے مسائل پوچھتے تھے، لیکن جب حضرت عائشہ اس مسئلے کا حل بتاتی تو ہمارا اطمینان ہو جاتا. پھر اسی طرح حضرت ام سلمہ کے جو فتاوی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ان کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے. پھر اسی طرح دیگر ازواج بھی ہیں. پھر کچھ نے کہا آپ نے مختلف قبائل کے ساتھ اچھے تعلقات کی خاطر کیے تھے، کیونکہ عرب جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جس خاندان میں ان کی بیٹی بیاہی جاتی پھر اس خاندان سے وہ دشمنیاں ختم کر دیتے تھے. مثال کے طور پر حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح کے بعد خالد بن ولید اور ابو سفیان کے خاندان سے آپ کی دشمنی ختم ہو گئی تھی. تو اس کے بے شمار اسباب تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ نکاح کیے تھے. نعوذ باللہ اگر کسی ذاتی ضرورت کے تحت نکاح کرنے ہوتے تو جب آپ جوان تھے اور سابق اور امین تھے اور معاشرے کے ایک بہترین نوجوان سمجھے جاتے تھے، تو اس وقت آپ جس پر بھی ہاتھ رکھتے تو لوگ آپ کو شادی کر کے دینے کو تیار تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اسلام کی دعوت دی اور لوگ پہلے آپ کو سمجھانے لگے، وہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں. وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے بیٹے، اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال و دولت جمع کر دیتے ہیں، ریاست چاہتے ہو تو سردار بنا لیتے ہیں، جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن یہ کام چھوڑ دو. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دیا جائے تو بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، یعنی تبلیغ کا کام اور نبوت کا فریضہ ادا کرنے کا کام. تو اس وقت جب آپ کو اتنی بڑی آفر دی گئی تھی کہ جس سے چاہیں آپ کا نکاح کر دیتے ہیں، اگر آپ شادیاں ہی کرنی تھی تو آپ اس وقت کر لیتے جب آپ بہت نوجوان تھے. تو یہاں اس چیز کو، یعنی کہ پورے بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھے بغیر، حقیقت کو جانے بغیر، اگر ہم مسلمان بھی آپ کی ذات کے بارے میں شک کریں یا کسی شبہ کا شکار ہوں تو یہ چیز اسلام کے منافی ہے. اس لیے ہمیں اپنا شک بھی اور اپنے ایسے وسوسے بھی دور کرنے چاہیے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس معاملے میں صحیح جواب دینا آنا چاہیے. تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر عدل کی پابندی ختم کر دی تھی، حالانکہ آپ نے خود اس کو اپنے لیے لازم کیا، لیکن آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی گئی. کیوں؟ تاکہ آپ اپنی ذمہ داری صحیح طور پر، یعنی نبوت کی ذمہ داری صحیح طور پر پوری کر سکیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جہاں بہت سی خواتین ایک جگہ اکٹھی ہوں وہاں شکایت کا امکان بڑھ جاتا ہے، وہاں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ اور ٹینشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور خصوصاً اگر وہ سوکن کے رشتے میں ہو، اس پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے اوپر کوئی مذائقہ نہیں، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں. کیوں؟ تاکہ آپ ان ذمہ داریوں اور پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنے اصل مقصد کو پورا کر سکیں. اب یہ بات اس لیے فرمائی جا رہی ہے، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، یعنی وہ حضور سے کوئی شکایت نہیں کریں گی کہ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے. اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے.